السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ یہ کسی نے اپنی والدہ کا واقعہ شیئر کیا ہوا ہے تو بہت ہی اثر انگیز تھا، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے بھی اس کا ذکر کروں. یہ لکھتی ہیں کہ عقیدہ اور امور آخرت کے بارے میں پڑھ کر اور سن کر علم یقینی میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حواس سے موت سے پہلے موت کو محسوس کرنے اور آخرت کے معاملات دیکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بچپن سے ہی میری والدہ ہر ایسے موقع پر موت، قبر اور آخرت کے امور سے ڈراتی تھی جب ہم دنیا میں اس سے ملتی جلتی کسی بھی چیز سے ڈرتے تھے. یعنی دنیا کی کسی چیز سے ڈرتے تو فوراً ہمارا دھیان وہ آخرت کی طرف کر دیتی. مثلاً ایک دفعہ میں چھپکلی سے بہت ڈری تو انہوں نے قبر کے سانپوں اور کیڑے مکوڑوں سے ڈرایا، اور جب بہت ڈرنے لگتے تو یہ بھی بتاتی کہ پھر ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. دوسرا، ان سے دعا کے لیے جب ہم کہتے تو کہتی اللہ تمہیں ہدایت دے. ہم امتحان میں اچھے نمبر آنے کی دعا چاہتے اور وہ کہتی اللہ تمہیں ہدایت دے. ان کی ڈانٹ بھی یہی ہوتی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور میں ڈر جاتی کہ ہر وقت ہدایت مانگتی رہتی ہیں، کہیں ہدایت مل ہی نہ جائے. والدہ کا اس عمر میں بھی قرآن سے جنون کی حد تک شغف ہے. گھر میں سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ سمجھ کر پڑھتی ہیں. جو ان کو ملنے آتا ہے اس کو بٹھا لیتی ہیں، اور جو پڑھ رہی ہوتی ہیں سناتی ہیں کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے. پچھلے سال مئی میں شدید بیمار ہو گئی، اور ان کی بیماری کی شدت کی علامت یہ تھی کہ ان کا قرآن چھوٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی اور انہوں نے رمضان، جون، جولائی میں پورے مہینے کے روزے رکھے اور کئی مرتبہ قرآن مکمل کیا. اور الحمدللہ ہر ماہ ایک سے زائد بار قرآن مجید مکمل کر لیتی ہیں. اب بھی جب ان کی پہنچ میں ہوتا ہے جہاں درس قرآن ہو رہا ہو، بیساکھیوں پہ چل کے پہنچ جاتی ہیں. میں ان سے ملاقات کے لیے جاؤں تو کہتی ہیں سب کام چھوڑو، مجھے قرآن پڑھاؤ. اللہم زد فزد. جس طرح دنیا میں ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو ان کا ساتھی بنائے. اسکول کی تعلیم ان کے پاس نہیں، لیکن کتاب کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ان کی یاداشت ہم بچوں سے زیادہ اچھی ہے، ابھی بھی نئی نئی دعائیں یاد کر لیتی ہیں. اسماء حسنہ والا نیا کارڈ میں نے ان کو دیا تو فون پہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے نام ترجمے سے یاد کر رہی ہوں. ان کی عمر 80 سال سے زائد ہے. اللہ کرے ان کی زندگی میں آنے والا ہر دن ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے اور خاتمہ بالخیر ہو. آمین. ایسے ایسے لوگ بھی آپ کے بیچ میں رہتے ہیں جن کی آپ کو خبر نہیں کہ وہ اپنے وقت کو کتنی عقل مندی کے ساتھ کتنے بہترین طریقے سے گزارتے ہیں. ہمیں جب فارغ وقت ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں. کل چھٹی کا دن آ رہا ہے تو کیا کر کے گزارنے، کیا انتظار میں ہے کہ سونے کا موقع ملے، ریلیکس کرنے کا، پارٹی کرنے کا، گھومنے پھرنے کا یا کچھ اور. مومن کے لیے تو عیش و عشرت جنت میں ہی ہے. دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے اس میں کچھ راحت کے لمحے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن ہر وقت صرف راحت اور انٹرٹینمنٹ اور خوشی کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے. ایسے کام کرنے چاہیے کہ دل کے اندر سے خوشی پیدا ہو. چلیے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. القیامۃ الکبریٰ وما یجری فیہا. قیامت کبریٰ اور جو کچھ اس دن ہوگا، یعنی حشر کے دن. اس دن انسان کی ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے ہوں گے. ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور ان کی کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا. سودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہائے کیا شرمگاہیں نظر آئیں گی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا، ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کر سکیں گے، انہیں اپنی پڑی ہوگی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ اس دن ہر ایک پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی، سارے کے سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں اور بغیر لباس کے ہوں، اور کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اب ہمارا آئندہ مستقبل کیا ہونے والا ہے، کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، تو گھبراہٹ کا حال کیا ہوگا، اور خصوصاً جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور سب چہرے اس دن زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، خشعن ابصارہم، دل کانپ رہے ہوں گے، یوم ترجف الراجفہ تتبعہا الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارہا خاشعہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت زلزلے کا جھٹکا، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تو دل دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، یعنی وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، لوگوں کو حساب کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تلاوت کی اور فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور اتنا عرصہ تمہاری طرف نظر بھی نہ کرے گا۔ یعنی وہ کتنا مشکل دن ہوگا کہ جب انسان کو مسلسل انتظار کرنا پڑے گا، لیکن مومن کے لیے حشر کی مدت کم ہو جائے گی، جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور دین کے بارے میں ہر قسم کے شک کو شبہ سے اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس پر ہمارا پورا یقین اور اطمینان ہونا چاہیے، اس کی پوری طرح تصدیق کرنی چاہیے، اور ہمیں صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی دعائیں کرنی چاہیے، یعنی کہ لوٹنے کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا الیک المصیر الیک النشور، صبح و شام کی دعا میں جو آتا ہے۔ پھر عافیت اور معافی کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسلک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اس دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دن کی تنگی سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ۔ اب اس دن ہوگا کیا، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، اب اس کی تھوڑی تفصیل ہے، کچھ تو آپ کتاب میں پڑھ چکے ہیں لیکن کچھ احادیث سے مزید دلائل۔ اس دن میزان نصب کیے جائیں گے، تدنو منہم الشمس ویلجمہم الارق وتنصب الموازین۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وندع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین۔ اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائے کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیسے ترازو ہوں گے؟ انصاف کے ترازو ہوں گے۔ کیا کیا تولیں گے؟ ہر چیز تولی جائے گی، خواہ رائے کے دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی تول لیا جائے گا۔ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہر چیز تولی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ یعنی مومن کو بھی اس کی برائیاں ایک دفعہ دکھائی ضرور جائیں گی، اس کے گناہ دکھائے جائیں گے کہ یہ تم نے کیا تھا، اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈھکا چھپا نہیں، وہاں کچھ بھی سیکرٹ نہیں۔ دنیا والوں سے ہم چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. پھر جس کے نام اعمال کی جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا, یعنی جس کا نام اعمال تولا گیا, حساب لیا گیا, پوچھا گیا, وہ غارت ہو گیا. ہر انسان سے پوچھے جانے والے سوالات کون کون سے ہوں گے کچھ یاد ہے؟ نمبر ایک, ان عمری ہی, اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا, فیما افنا ہو, کس چیز میں فنا کی عمر. وہ ان علم ہی, اس کے علم کے بارے میں کہ کتنا حاصل کیا, کیا کہ نہیں کیا, فیما فعلا, اور اس پر عمل کتنا کیا, جو معلوم تھا وہ عمل میں کتنا لائے. وہ ان مالی ہی, اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا, من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, وفیما انفقہ, اور کہاں خرچ کیا. وہ ان جسم ہی, فیما ابلا ہو, اور اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں اس کو پرانا کیا, کس چیز میں اس کو ہلایا. ایک حدیث میں آتا ہے, قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا, کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا, یعنی تجھے صحت دے کے ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا تھا, کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا, یعنی پانی نہیں پلایا تھا. معمولی نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, تو ہم نعمتوں کو کچھ جانتے ہی نہیں, ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ لایا جائے گا, پھر دیگر حقوق العباد کا بھی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ابن آدم میں بیمار ہوا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا, تو نے میری عادت نہیں کی, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا کہ اے رب, تو رب العالمین ہے, میں تیری عادت کیسے کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عادت نہیں کی, کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو حقوق العباد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے اور ہمیں پتا ہو کہ کوئی بھوکا ہے اور ہمارے پاس کھانے کو ہے, تو ہمیں اپنے کھانے میں شریک کرنا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے مجھے نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا, میں تجھے کیسے کھلاتا, تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, کیا تجھے نہیں معلوم تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. اور اسی طرح پانی کے بارے میں بھی, مومن کے گناہ کس طرح پیش کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا, اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو, تو وہ اس پہ پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ کو چھپا کے رکھا جائے گا, اور کہا جائے گا, کیا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ جواباً اقرار کرے گا, انکار کیسے کر سکتا ہے, انکار نہیں کرے گا, لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو اور گناہ بھی ہیں. اتنے میں کہا جائے گا, اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو ایک نیکی عطا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بندہ کہے گا, میرے تو کچھ اور گناہ بھی تھے, یہاں وہ نظر نہیں آ رہے. یہ کس کے لیے ہے کہ اس کی برائیوں کے بدلے اس کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی, جو سچی توبہ کر لے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, جو سچی طرح توبہ کر لے. اچھا, ایک ہم کہتے ہیں, یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, اللہ اغفر لی, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اور ایک ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ اسپیسیفک نام لے کے فلاں گناہ کیا ہے, اللہ تو اس گناہ کو معاف کر دے. مثلا اگر آپ سے کسی کی غیبت ہوئی ہے, تو اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے, تو اسے بھی معاف کر دے, مجھے بھی معاف کر دے. کبھی ایسے توبہ کی ہے؟ ایسے تو نہیں کرتے ہم, بس ایسے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. تو جو گناہ ہوتا ہے, اس گناہ کو وہ نام لے کر بھی توبہ کرنی چاہیے, یا وہ دل میں رکھ کے یہ کہے, رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے. حقیقت میں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں نے گناہ کیا ہے, استغفر اللہ, تو کون سا گناہ ذہن میں ہوتا ہے, یا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا؟ کوئی خاص گناہ جو آپ کو پنچ کر رہا ہو کوئی یاد ہوتا ہے؟ بس استغفر اللہ, صرف لفظ یاد ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو چھپا دے گا, لیکن کفار اور منافقین کی اعلانیہ تذلیل کی جائے گی. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله, اور کفار و منافقین کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور پکار کے کہا جائے گا, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. تو سب کے سامنے ان کی بے عزتی ہوگی. تو ہمیں اس دن کی پیشی اور پکڑ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. کچھ کہنا چاہیں؟ جی.
قرآن جب تک نہیں پڑھا ہوتا تو انسان کو احساس نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, چونکہ گناہوں کا اتنا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اگر پھر انسان کو شیطان ایسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو قرآن پڑھے ہوئے ہو یا تمہارا تعلق کسی خاص گروپ سے ہے, یا تو وہ پھر انسان اپنے آپ کو پائس سمجھنے لگتا ہے, تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے.
جی,
اس میں پھر زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی کلیننگ کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا زیادہ ضروری ہے.
اپنے گناہوں کو دیکھنے کے لیے نظر چاہیے ہوتی ہے, اپنے گناہ نظر نہیں آتے کیونکہ تعویلوں کے پردے پڑے ہوتے ہیں ان پر, اور ان میں سے ایک یہ کہ ہم تو بہت نیک کام کرتے رہتے ہیں اس لیے فرق نہیں پڑتا. گناہ تو گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی, اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف کام کرنا ہے. ہم کیا انسان ہیں, کیا حقیقت ہے ہماری, لیکن جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف تھوڑا سا بھی ایکشن کرے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, ہم کس قدر غصے میں آتے ہیں, کتنے بکھر جاتے ہیں, کئی کئی دن ناراضگی لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اس نے میری مرضی کے خلاف یہ کام کیا. حالانکہ ہماری کیا مجال, ہم کیا چیز ہیں کہ کوئی ہماری مرضی کے خلاف کچھ کر بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن جب ہم اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف دن رات کام کرتے ہیں, کپڑے اللہ کی مرضی کے خلاف پہن رہے ہیں, چلنا پھرنا, باتیں کرنا, ہنسنا بولنا, سب اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, اور پھر ڈرتے بھی نہیں ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے, تو ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی, سنجیدگی ختم کرنے کے لیے آخرت اور جنت اور حوروں کے بارے میں اور طرح طرح کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی سنجیدہ ہونے بھی لگے تو ہونے نہیں دیتے. یعنی اگر آپ اپنے سرکل میں کسی کے ساتھ آخرت کی بات کرنے لگے تو وہ اس کو سننا نہیں چاہتے کہ بس کرو, تم ہر وقت ڈپریسنگ باتیں کرتی رہتی. علم نہیں ہے نا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں, جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو گناہ کس کو کہتے ہیں تو انسان تو یہی کہے گا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. جی
سر, میں سوچتی ہوں کہ ایک غلطی مجھ میں ہوتی ہے اور ایک عرصے تک وہ غلطی ہوتی ہے, مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی, پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ سما اور مجھے وہ غلطی دکھا دیتے, اور وہ سوچ کے ہر وقت یہ خوف جو ہے دل میں ہوتا ہے کہ نہ جانے کون کون سی غلطی ہے جو مجھے ابھی بھی نظر نہیں آئی.
اسی لیے استغفار کی جو دعائیں ہیں ساری وہ پڑھنی چاہیے, ان میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا, اور جو میں ظاہری کرتا ہوں اور جو میں چھپ کے کرتا ہوں, ما قدمت ما اخرت ما اسررت ما اعلنت وما انت اعلم به منی, جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی میں نہیں جانتا, اس کی توبہ بھی کرتا ہوں. ٹھیک, ایاک نستعین میں استغفارات ہیں, ان کو کبھی کبھی ضرور پڑھ لیا کریں, اور رک رک کے پڑھا کریں, صرف روانی کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ معنی بھی ساتھ.
بچپن میں مجھے یاد آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو سب لوگ سیریس باتیں کر رہے ہوتے تھے اور کچھ موت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہوتے تھے, لیکن اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے, تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کرتی تھی اور بہت زیادہ پریشان کرتی تھی کہ اگر یہ اتنی سیریس بات ہے تو اس کا عام زندگی میں کیوں ذکر نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو ضرور ذکر کرتے رہنا چاہیے موت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, تاکہ یہ یاد رہے.
بالکل,
کیونکہ اس سے بہت اثر ہوتا ہے.
جی جی, یعنی قبر میں سزا دی جائے گی ان کے کسی خاص گناہ کی وجہ سے, جیسے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچنا, جیسے غیبت کرنا, تو یہ انسان کے لیے قبر میں تکلیف کا باعث بنیں گی چیزیں. اب قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ باقی نیکیاں کافی زیادہ ہوں اور باقی اس کے اندر بہت خیر ہو, اور یہ سزا یہاں بھی ملی اور جہنم میں بھی ملی اور اس کے بعد نکال لیا گیا, یعنی بس اتنا پورشن. جہنم میں کچھ لوگ جو ہیں صرف ان کے پاؤں آگ میں ہوں گے, کچھ لوگ پنڈلیوں تک ہوں گے، کچھ اس سے اوپر، کچھ اس سے اوپر، کچھ پورے کے پورے، کچھ جہنم کے اوپر والے طبقے میں ہوں گے، کچھ سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، تو وہاں بھی لیولز ہیں.
گھر بھی گئی تو یہی تھا کہ کیا پتا یہ میرا آخری دن ہو، تو میں بار بار رو رہی تھی. میری امی مجھ سے پوچھتی ہیں کیا ہوا، میں نے کہا میں آج قبر کے بارے میں پڑھ کے آئی ہوں، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے.
صحابہ روتے تھے اور صحابہ میچیور لوگ تھے، وہ کوئی ایسے جذباتی قسم کے لوگ نہیں تھے کہ بس کوئی بات ایسی سنی تو رونے بیٹھ گئے، کوئی سنی تو ہنسنے بیٹھ گئے، ایسے نہیں تھے میچیور لوگ. وہ بہت میچیور لوگ تھے، وہ کسی چیز پہ روتے تھے تو بہت سوچ سمجھ کے روتے تھے. تو وہ بازو کا تو روتے تھے، ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو میں سوچتی ہوں وہ اتنے عقل مند ہو کے روتے تھے، اور ہم یا تو پھر بے وقوف ہیں کہ حقیقت کو نہیں پاتے، یا اپنے لیے نہیں ان چیزوں کو سمجھتے. ہم زیادہ نیک ہیں یا وہ زیادہ نیک تھے؟ وہ نیک تھے، وہ نیک ہونے کے باوجود ڈرتے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی بے ڈر ہیں. تو ہمیں سیریسلی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. چلیے نیکسٹ چلتے ہیں. حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس کے بارے میں بھی تفصیل جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں بے خبر ہیں کہ یہ حوض کس طرح کا ہے. یاد رکھیے کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ آنے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض آپ کے ممبر پر ہوگا، یعنی جہاں آپ کا ممبر ہوتا تھا اس جگہ وہ حوض ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا، یعنی امت کے آنے سے پہلے حوض پر پہنچ جائیں گے آپ، سب کو ویلکم کریں گے. حوض کی وسعت جو ہے، آپ نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے، یمن اور مدینہ کے نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. حوض کوثر کی خوبصورتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ خالص کستوری کی تھی، مسک، خوشبودار مٹی، اور اس کی کنکریاں موتی تھے. اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برجوں کے بنے ہوئے ہیں جن کے آر پار نظر نہیں جاتی، یعنی ایسے موتی جو شیشے کی طرح نہیں بلکہ روک لیتے، یعنی جیسے دونوں طرف وال اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے برج بنے ہوئے ہیں موتیوں کے بنے ہوئے ہیں. جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے دو پرنالے ہیں اس حوض پر. دو پرنالے، پرنالہ ہوتا ہے جس میں سے پانی نکل کے آتا ہے، جیسے بارش کے لیے وہ چھتوں پہ نہیں پرنالے لگے ہوتے جو جنت سے پوٹتے ہیں. ایک پرنالہ چاندی کا ہے، ایک سونے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوض میں دو پرنالے اوپر سے گر رہے ہوں گے جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے. تو حوض کوثر اگرچہ میدان حشر میں ہوگا لیکن اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہوگا؟ جنت سے. یہ سب چیزیں پڑھ کے اور نقشہ دیکھ کے پھر اپنے آپ کو امیجن کیا کریں، کبھی یہاں ہیں ہم، کبھی یہاں ہیں، کبھی، کیونکہ اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر میں سونے چاندی کے آبخورے دکھائی دیں گے، یعنی جو کپس ہوں گے وہ سونے چاندی کے ہوں گے. اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا. فرمایا حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، یعنی اتنے زیادہ کپس جتنے ستارے، یعنی اس پانی کے پینے والے کے چہرے کا رنگ سیاہ نہیں ہوگا، یعنی پانی چہرے کو تر و تازگی بخشے گا. اس حوض پر پرندے بھی ہوں گے جن کی گردنیں اونٹیوں کی گردنوں کی طرح، یعنی بڑے بڑے پرندے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا، تر و تازہ پرندے. لیکن کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے، وہ کون بد نصیب ہوں گے؟ جو بدعت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے لیے حوض پر پہلے سے موجود ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اور اس کا بھائی کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں. میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. یعنی نسب تو معلوم ہو گیا تھا لیکن میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ تم نے میرے بعد ایسی چیزیں دین میں ڈال لی کہ جو دین کا حصہ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا, کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جگڑنا پڑے گا, پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا, پھر میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجادات کر ڈالی تھی. اس لیے اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ دین میں نئی نئی باتیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں. ہمارے لیے اتنا دین کافی ہے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اسی طرح جو لوگ جھوٹ کا ساتھ دینے والے ہیں اور ظلم پر تعاون کرتے ہیں وہ بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر پانی نہیں پی سکیں گے. کچھ سوال حوض کوثر پہ, ورنہ پھر ہم آگے پل صراط کی طرف چلیں گے. جی, توبہ سے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ کر کے اصلاح کر لے انسان, جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ ہمارے دین کی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر ایک کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جب وہ واپس پلٹ آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دکھایا جائے گا کہ یہ کیے تھے نا تمہیں, میں نے دنیا میں تم پر پردہ ڈالا تو آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں. وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ ختم ہو جائے گی اگر توبہ کر کے پاک ہو کے گئے تو پھر وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ان کی ہوتی ہے, ادر وائز جو معاف ہو گئے وہ معاف ہو گئے. یعنی پچھلی زندگی صاف ہو گئی تو انشاءاللہ اگر اس صفائی کے ساتھ ہم جائیں گے قبر کے اندر تو پھر سزا نہیں ہوگی قبر کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر دم اپنا ایمان تازہ کرتا رہے, ساری زندگی دین کے ساتھ جڑا رہے, دین والوں کی کمپنی میں رہے, تاکہ جب جب غلطی ہو ساتھ کے ساتھ انسان اپنی اصلاح کر لے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی جب ان کو نبوت بھی ملی ہوئی تھی اور مصر کی حکومت بھی ملی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن, اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا, اپنی فرما برداری میں فوت کرنا, میں نافرمان نہیں مروں, نافرمانی کی حالت میں میری جان نہ نکلے. وہ الحقری بالصالحین, اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا. کیونکہ جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. دیکھیں جب ہم کسی نیک پایاس انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں ساری خود بخود نظر آنے لگتی, یہ ایسا کرتا ہے میں تو نہیں کرتی, یہ ایسا ہے میں تو ایسی نہیں, یہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کرتی. لیکن جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے جو اللہ سے غافل آخرت سے غافل تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں غفلت میں. جی
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل دیکھیں جس طریقے سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں پوری پوری ویڈیو قبر کے عذاب کے اوپر, اگر ان سے کہا جائے کہ یہ غلط ہے کہ آپ کو کیا معلوم فرشتے کس طرح ہوں گے قبر کا عذاب کس طرح, تو ان کا آنسر یہی ہوتا ہے کہ لوگ تو امیجن نہیں کر سکتے شاید اس کو دیکھ کے وہ سیدھی راہ کی طرف آ جائیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے کہ ہم
اس کے حق میں نہیں ہوں,
دیکھنا جائز بھی نہیں ہے؟
ظاہر ہے کہ جو چیز جھوٹ پر بیسڈ ہے پھر اس کو,
تو ایسی کیا دلیل کہ ہم ان کو منع کریں کہ
آخرت کا تعلق عالم غیب سے اور ہم غیب نہیں جانتے. ٹھیک ہے, صرف وہ شاید جو کرتے ہیں وہ ایک اس کی مثال کے طور پر کرتے ہیں, حقیقت تو کسی کو بھی نہیں پتا. چلیے الصراط پل صراط, قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم میں سے جو بھی ہے اس پر وارد ہونے والا ہے, یہ قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ہے. یعنی یہ ہو کر رہے گا کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات قیامت کے دن پل صراط کے پاس ہوگی. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے پل صراط پر ڈھونڈنا. پل صراط کی طرف جاتے ہوئے اندھیرا ہوگا. اللہ اکبر. ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے. اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل ایمان ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور منافقین بھی ہوں گے, لیکن منافقین پل نہیں پار کر سکیں گے. مومنوں کے پاس تو اپنا نور ہوگا, وہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو, لیکن وہ کہیں گے کیل ارجو ورا کم فل تبھی سو نورا, پیچھے پلٹ جاؤ اور اپنا نور ڈھونڈ کے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا, یعنی چھری کی دھار کی طرح. تو فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. پس وہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, تو پاک ہے, ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق تھا. ایک حقیقت ہے, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو دھیان کہاں کہاں بھٹک رہا ہوتا ہے, ذکر کر رہے ہوتے ہیں, استغفار کر رہے ہوتے ہیں, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی عبادت کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سب کی کوالٹی کیا ہے ہماری؟ کس عبادت کو وہاں پیش کر سکیں گے کہ ہم بڑے عبادت گزار تھے؟ اول تو کرتے ہی پوری پوری ہیں, زیادہ کرتے نہیں, اور جو کرتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا, جو کہ دن رات عبادت کرتے اور تھکتے نہیں, وقفہ ہی نہیں لیتے, بریک ہی نہیں لیتے. پھر پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ ادق من الشعرتی, پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث. پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی, جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لیں تو وہ اس کو پکڑ لیں گی. بعض ان سے زخمی ہو جائیں گے مگر نجات پا جائیں گے, یعنی اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے, زخمی ہو جائیں گے لوگ. بعض اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے, یقیناً جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. پھر امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے. امانت اور رحم. رحم کون سا؟ رشتے داری, کہ رشتے داروں سے کیا سلوک کیا. اور امانت, امانت کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ چھوٹے سے الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن یہ کہیں کہ حق الغیر علیک, حق الغیر علیک, دوسرے کا حق جو تجھ پر ہے وہ امانت ہے. دوسرے کی کوئی بھی چیز جو تیرے پاس ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے. حق الغیر عندک, جو تم نے ادا کرنا ہے. حق الغیر عندک یا علیک, ٹھیک ہے. کسی کا کوئی مال ہے, کوئی بات ہے, کوئی ڈیوٹی ہے, کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. دوسروں کا حق ہے نا ہمارے پاس ہے, کیا ان کا حق ہے کہ ان کو بھی علم پہنچے, دوسروں تک پہنچائیں؟ رحم کے رشتے میں سب سے پہلے انسان کے والدین, پھر اولاد, پھر بہن بھائی, پھر چچا ماموں, خالہ پھپھو وغیرہ, پھر ان کے بچے, پھر اسی طرح ماں باپ کے ماں باپ, بچوں کے بچے, پھر بہن بھائیوں کے بچے, خالہ ماموں چچا وغیرہ کے بچے, اس طرح, ٹھیک ہے. اور امانت, کوئی ڈیوٹی, کوئی کام, کوئی ذمہ داری, یہ سب امانتیں. یعنی ایک انسان ویسے نیک ہوگا, نمازی ہوگا, روزہ دار, تہجد گزار وغیرہ, لیکن امانتوں کی اس نے پرواہ نہیں کی ہوگی, ان کو ضائع کر دیا, تو وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کی تو وہ وہاں حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. پل صراط پر قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا. وہاں سے گزرنا اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی. استغفراللہ. ایک لمحے کے لیے کسی توے پہ ہاتھ رکھنا, کسی آگ کے شعلے میں ہاتھ رکھنا کتنا تکلیف دہ ہے. کہاں یہ کہ انسان آگ میں پورے کا پورا گر پڑے. وہاں اندھیرا ہوگا, ہر شخص اپنے اپنے نور کے ساتھ گزرے گا. نور پورا ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جہنم کے پل سے گزریں گے، اس پل کی دونوں جانب فرشتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ. کبھی کوئی کسی دیوار پہ چلا آپ میں سے؟ چھوٹے ہوتے نا تو بچے دیواروں پہ چڑھ کے چل رہے ہوتے ہیں، کیسا لگتا ہے چڑھ کے چلنا؟ ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں تھوڑے سے بھی ہلے تو دائیں یا بائیں نہ گر جائیں. اور یہاں تو دیوار نہیں، اتنی باریک تار کہ جیسے بال ہو، اور وہ بھی تیز. لیکن کچھ خوش قسمت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ کٹ کے گر پڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے کہہ رہے ہوں گے، رب سلم سلم، اے میرے رب سلامت رکھ سلامت رکھ. فرشتے بھی دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی اتنا گھبراہٹ کا وقت ہوگا وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی اس دن صرف یہ کہیں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ. ظاہر نظر آ رہا ہوگا نہیں، دوسرے کا کیا ہوش، لیکن یہ سین نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ گر رہے ہیں اور کچھ کو وہ آنکڑے پکڑ پکڑ کے نیچے پھینک رہے ہیں. لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں معاملہ ہوگا، کچھ لوگ بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے. جی اچھا، سپیڈز، اوکے، ہارس ٹاپ سپیڈ 54.7 مائلز پر آور ہے، کیمل کی 40 مائلز اور ہیومن رن ایٹ فاسٹ 40 مائلز پر آور، ایوریج واکنگ سپیڈ 5 کلومیٹرز پر آور. یعنی کس طرح مختلف لوگ جو ہیں کس سپیڈ سے گزریں گے. کچھ لوگ تھنڈر بولٹ کی طرح گزر جائیں گے، تھنڈر بولٹ کی سپیڈ کتنی زیادہ، آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے. ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں تیزی کے ساتھ آتے ہیں، نیکی کے کاموں کی طرف لپک جاتے ہیں، دیر نہیں کرتے اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، یہ انتظار نہیں کرتے رہتے کہ دوسرے کر لیں تو پھر ہم بھی کر لیں گے. پھر ہے قنطرہ، چھوٹا پل، یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا. اور سورۃ الاعراف میں اعراف کا جو ذکر ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ اعراف بھی یہیں پر ہوگا، یعنی یہ وہی چیز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے. اعراف پر کون ہوں گے؟ جن کے نیک اور بد اعمال برابر ہو جائیں گے. پل صراط بھی پار کر آئے، لیکن ابھی پھر ایک جگہ انتظار میں کھڑے ہیں. کتنا ضروری ہے انسان چار دن کی زندگی میں بہت سی چیزیں قربان کر کے نیک اعمال کی طرف دوڑے، تاکہ وہاں تو آسانی ہو، لیکن ہم کس قدر اپنا وقت اور جوانی اور مال اور سب کچھ صرف دنیا ہی کے لیے کھپائے چلے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم سب کو جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کی، اور ان سارے مقامات پر امن کے ساتھ گزرنے کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شفاعت ہوگی یہاں، اور اس شفاعت سے کچھ لوگ جنت میں پہنچیں گے. ابو ذر کہتے ہیں، ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح تک ساری رات رکوع اور سجود میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے. آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو کچھ لوگوں کو آپ، جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اپنی شفاعت سے جنت میں لے جائیں گے، اور کچھ کو جہنم سے نکلوائیں گے. اور جنت میں داخلے کی شفاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت کے بارے میں شفاعت کروں گا کہ داخل ہونے کی اجازت دی جائے. آپ نے فرمایا، میری امت میں سے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے میری شفاعت ہوگی، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی، پھر جنت میں داخل ہوگی، جنہیں جہنمیین کے نام سے پکارا جائے گا، کہ یہ جہنم والے لوگ ہیں. اللہ اللہ، معاف. لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف توحید پرستی کی سفارش ہو سکے گی، شرک کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی. یعنی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں اگر جو کے دانے برابر بھی خیر ہوگی تو اسے دوزخ سے ایک دن نکال لیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے فکر مندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں حاضر ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب تو نے میرے بچوں کو جلا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ. اس لیے اور اگر لوگ کچھ بھی نہیں کرتے تو کم از کم توحید کو تو مان لیں، شرک تو نہ کریں. اور سب سے زیادہ نفرت ہمیں شرک سے ہی کرنی چاہیے کہ بھول کر بھی کوئی ایسی چیز ہمارے اعمال میں، ہماری باتوں میں، گفتگو میں، کسی چیز میں داخل نہ ہو جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک کریں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی طرح نہیں. جہنم سے اب نکل آئے، کنترا پہ پہنچ کر قصاص ہوگا. دیکھیے بڑا اہم معاملہ ہے یہاں بھی، ایک دوسرے سے معافی تلافی ہوگی، بدلے دیے جائیں گے. اب سارے نیک لوگ ہیں یہاں کھڑے، لیکن ایک نیک بندے نے دوسرے نیک بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. اب اللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیک کی نیکی اس نیک کو دے دی جائے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اس کا درجہ بلند ہو جائے اور دوسرے کا درجہ کم ہو جائے. جہنم میں تو کوئی نہیں، اب جہنم سے پار ہو گئے، پل صراط سے پار تو جہنم سے پار. اب جنت میں جانے سے پہلے دلوں کو دھویا جائے گا اور ان کو صاف کیا جائے گا. اذا حذبوا ونقوا، یعنی تہذیب اور تمیز اور وہ سب چیزیں یہاں ایک طرح سے دی جائیں گی کہ اب جنت میں جانے کی تیاری ہے، نہلایا دھلایا جائے گا. خود سوچیں کہ کتنا لمبا عرصہ کہاں کہاں گزار کر آئے ہیں، اب اللہ کی رحمت میں داخل ہونے لگے. یوں لگتا نا کہ جیسے ایک کے بعد ایک جگہ رکاوٹ ہے، ایک کے بعد ایک جگہ رکنا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، پھر آخر میں ایک زبردست ٹریٹ. نہیں، یہاں تو یہی کہا کہ کلمہ پڑا ہوگا، یعنی اس نے سوچ سمجھ کے کہ اللہ ہی ایک ہے اور کوئی اور اس کا شریک نہیں، لیکن عمل نہیں کیے کوئی، تو پھر سزا بھگت کے پھر وہاں سے نکال لیا جائے.
السلام علیکم. Whenever we think about the Pusrat, I have an experience that's, I mean, it's very less compared to what people will go through over there, but there's a center in Houston where people go for bowling and different activities. To usme wo ek activity hai, it's called gravity ropes. And there's stairs that go up and you're attached to a jacket, wo pura like belt and everything banate hain, and then you go on, you have to balance on a ledge. And as you go further, it gets more difficult. So at the end, there's only a rope. And you have to walk on the rope, just keeping your balance. So ek do dafa hum log gaye the with my cousins, we all went. And the first parts were very easy, I was just jumping through it. Lekin when I got to the end, and when I got to the rope, and I had nothing to hold on to, and niche mein dekh rahi hu, there's the whole arcade, my legs were shaking. I had to come back because my legs were shaking. Even though I knew that I'm tired, even if I lose my balance, I won't fall. But it was so difficult and it was so frightening to keep your balance. And that's on just a rope. Yahan to it's
bon.
So yeah, scary bon to think about.
Ji.
جنت کے بارے میں یہ دیکھ کے کہ اتنا لمبا سفر اور مشکل مراحل طے کر کے پھر کہیں جا کے پھر اس کی کچھ ہوگی شروعات کی، اب جنت ملنے والی ہے. تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ یو ایس اے میں ایک بار ہم گئے تھے، کوئی میرین ورلڈ تھا کہیں دیکھنے کے لیے. تو جب اس طرف جا رہے تھے تو اس کے سائن بورڈز اور اس کے وہ بہت پہلے سے انہوں نے بتانے شروع کر دیے، تو خاص ایک سائن تھا کسی کلر کا اور وہ نظر آتا تو ہم خوش ہوتے تھے کہ اب قریب آ گیا. لیکن پھر ہم اتنا چلتے جاتے تھے، پھر کہیں جا کے پھر پتا چلتا تھا کہ ابھی اتنے کلو میٹر اور ہے. تو وہ مطلب اتنی مشکل سے وہ آیا، یعنی کہ ہم لوگ اتنا اس کو لک فارورڈ کر رہے تھے اور بہت ہی مشکل سے دیر سے پہنچے. تو پھر یہ تو جنت ہے اور اس کے لیے تو پھر بہت زیادہ یعنی
تیاری
اور جتنی قیمتی چیز ہے اتنا ہی اس کے لیے.
بالکل، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر کتنی تڑپ، کتنی طلب، کتنی محنت، کتنی کوشش کی ضرورت ہے. جی جی اب یہ جو منطق ہے کہ اتنے زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آخر کار سب نکال ہی لیے جائیں گے, صرف 5 منٹ گرم توے کے اوپر ہاتھ رکھے پھر بتائیں کہ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور پھر جہنم کی آگ کتنے گنا زیادہ ہے, کیا آگ ہوگی وہ, اس میں تو ایک جھونکا اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ ساری زندگی کی نعمتیں بھول جائیں. تو یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن یہ سب کچھ بھگتنا, اور وہ بھی اس میں کب تک پڑے رہیں گے, جب تک اللہ چاہے گا. یہ نہیں کہ اندر جائیں گے جاتے نکال لیے جائیں گے, جب تک اللہ چاہے گا انہیں سزا دے گا اور جب چاہے گا نکال لے گا. اگر نیک نیتی سے کیے ہوئے, کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے, اگر آپ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو حقوق العباد ادا کرنے کا, مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو جب ڈاکٹر مریض کی آنیسٹی کے ساتھ اس کی زندگی بچاتا ہے, یعنی اس کو دوا دے کے یا کسی بھی طرح اس کی مدد کر کے, بعض اوقات ریسیسیٹیٹ کر کے یا اس کو بر وقت بلڈ دے کے یا رائٹ قسم کی دوا دے کے, وہ خود جاگ رہا ہوتا ہے, اپنی نیند قربان کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اس کو اس کی محنت کا معاوضہ بھی ملتا ہے, لیکن یہ سب کچھ کرنا جو ہے یہ انسانوں کی خدمت کا کام ہے. ہر چیز کے پیچھے نیت ہے. یاد رکھیے بظاہر دنیا کا ہی کام ہو لیکن نیت اچھی ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے, لیکن بظاہر دین کا کام ہو لیکن نیت خراب ہو تو وہ مصیبت کا باعث بن جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بڑی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے, دوسروں کو سنوانا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ کتنا اچھا پڑھتی ہے یہ, تو اب تلاوت بھی پکڑ کا باعث ہو جائے گی. جی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ پلائیں نا جو جہنم میں گرنے والے بدعتی ہوں یا منافق ہوں, کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ سے دور کر دیا جائے گا نا, پانی پینے نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ جو حوض کوثر پہ جائے گا وہ ضرور پانی پی لے گا, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو آپ پلائیں گے اور کچھ محروم کر دیے جائیں گے. جی
جانا تو بہت ہی رسوائی کی بات ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, ہمیں بچائے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو جیسے قرآن میں آتا ہے نا من تدخل النار فقد اخزیتا, یعنی چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی گیا ہو تو یہ رسوائی کی بات بھی تو ہے نا, کہ انسان
جنت میں پہنچ بھی جائیں گے
پھر بھی جہنمی,
جہنمیون کہا جائے گا, نشانات بھی ان کے ہوں گے. جی یہ یہود کی یہ حجت ہوتی تھی کہ ہم چند دن کے سوا جہنم میں نہیں رہیں گے. بالکل اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکلنے والے جو ہیں یہ اتقاء اللہ کہلائیں گے. اتقاء اللہ, اللہ عز و جل فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کر دی, انبیاء علیہ السلام نے شفاعت فرما دی, اور مومنوں نے شفاعت کر دی, اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ بچی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے, یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی, اور یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی, اس کو نہر الحیات کہا جائے گا. وہ اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کہ دانا پانی کے بہاؤ میں کچرے کی جگہ اگ آتا ہے. تم دیکھتے ہو کبھی وہ دانا پتھر کے پاس ہوتا ہے, کبھی درخت کے پاس, اور جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے, اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے, اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے, جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے, اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو, بغیر کسی خیر کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہو, جنت میں داخل کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, اور تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ چیز تمہاری ہو جائے گی. وہ لوگ کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے میرے پاس اس سے افضل چیز ہے. وہ کہیں گے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا, اب آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوگا. اتقاء اللہ جو ہیں اللہ کے آزاد کردہ لوگ, ان کی آنکھوں کے درمیان اتقاء اللہ لکھا ہوگا, یہاں ماتھے پہ. جب اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میری باقی امت کو اہل جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا, جہنم والوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا. جہنم میں ان سے کہیں گے تم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے, تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پر جبار عز و جل فرمائے گا, مجھے اپنی عزت کی قسم, میں ان لوگوں کو جہنم سے ضرور آزاد کراؤں گا, بس ان کی طرف بھیجا جائے گا, چنانچہ وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے, اس وقت وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے, پھر انہیں نہر حیات میں داخل کیا جائے گا. وہ ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پہ دانے اگاتے ہیں, اور ان کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا اللہ عز و جل کے آزاد کردہ لوگ. جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت انہیں کہیں گے یہ لوگ جہنمی ہیں, لیکن اللہ جبار فرمائے گا بلکہ یہ جبار کے آزاد کردہ لوگ ہیں. یعنی اب انہیں جہنمیون کہنے کی بجائے کیا کہو؟ اتقاء اللہ. ہم سب کو جہنم کی رسوائی اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ جہنم میں جانا رسوائی کی بات ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب, بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو پاک ہے, سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر وہی دعا, اللهم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأسم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ, بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے, بہت زیادہ بڑھاپے سے, گناہ سے, قرض سے, قبر کی آزمائش سے, قبر کے عذاب سے, اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے, اور مالداری کی آزمائش کے شر سے, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے. اے اللہ, مجھ سے میرے گناہوں کو برف اولوں کے پانی سے دھو دے, اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے, اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. پھر جہنم کے قریب لے جانے والے قول اور عمل سے اللہ کی پناہ مانگنا, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, کہ بعض باتیں انسان کی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہوگی. پھر رات کو سوتے وقت جو دعائیں ہیں ان میں جہنم سے بچنے کی دعا ہے, الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی آتانی فاجزل, الحمدللہ علی کل حال. اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء و الہ کل شیء و لک کل شیء اعوذ بک من النار. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جنت کے بارے میں ایک بات اگر یاد رہے تو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں, وہ کون سی بات؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے. کوڑا مانگو گے تو کوڑا مل جائے گا, کوئی ڈنڈا مانگو گے تو وہ مل جائے گا, جو بھی کچھ مانگے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو تم طلب کرو گے وہ تمہیں حاضر کر دیا جائے گا. ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے, تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تجھے جنت میں لے جائے تو تیرے لیے سرخ یاقوت رنگ کا گھوڑا ہوگا جس پر تو جہاں چاہے اڑتا پھرے. یعنی صرف زمین پہ چلنے والے گھوڑے نہیں بلکہ اڑنے والے گھوڑے بھی. اڑنے والے گھوڑے کون سے ہوتے ہیں؟ اس زمانے میں تو نہیں ہوتے تھے, تو آپ نے گھوڑے سے تشبیہ دی اس کو بھی, سواری ہے بیسیکلی جہاز بھی. اسی طرح اگر کوئی بچے چاہے گا تو اس کو بچے مل جائیں گے. کھانے کی کوئی چیز چاہیے, جتنی چاہیے, جو چاہیے, کھانے کی طاقت چاہیے. اگر ایک اصول یاد رہے تو جو سوال آئے خود ہی اس کا جواب نکال لیں کہ جنت میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ٹھیک ہے جی. جی امانت جس کو دینی ہے اگر وہ زندہ نہیں تو اس کے وارثوں کو دے دی جائے. جی 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 نہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنے آخری امتی تک کو جہنم سے نکلوا لیں گے. پھر جب فرشتے بھی کریں گے ان کی شفاعت بھی ہو گئی, صدیقین شہداء کی شفاعت بھی ہوگی, سب کی ہو گئی. اب صرف وہ نکلیں گے جو ارحم الراحمین کی رحمت سے نکلیں گے, وہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں. کنترا پر ہوگا غل اور کینا, جو دلوں میں حسد بغض ناراضگیاں ہیں وہ بھی کنترا پر صاف کر دی جائیں گی. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.